بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ زکات. حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، سابق صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ و بانی اسلامک فقہ اکیڈمی دہلی کا مورخہ 10 مئی 1995 مسجد بند الملک کراس دبئی میں ہوا خطاب بھٹکلیز.com میں دو حصوں میں پیش کیا جا رہا ہے. سماعت فرمائیے اس خطاب کا پہلا حصہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، خوشی کی بات ہے کہ یہاں پر حضرت مولانا سلمان حسنی صاحب بھی تشریف فرما ہے. ہندوستان کے بڑے عالم اور صاحب نشاط ان نوجوان علماء میں ہیں جن سے مستقبل میں ہمیں بہت ساری امیدیں ہیں. میری خواہش یہ تھی کہ ان کی بات ہوتی، ویسے بھی کچھ میں مریض ہوں اور بار بار آپ سے بات بھی کرتا رہا ہوں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے عزیز مولانا منیری صاحب، پہلے ایک دوست نے مجھے کہا تھا کہ حج پہ تقریر کرنی، اب انہوں نے مجھ سے کہا کہ زکوٰۃ پہ تقریر کرنی. اب اس وقت زکوٰۃ کو یہ غائب کر گئے، اب دوسری بات کہہ رہے ہیں، تو لگتا ہے کہ آزمائشوں اور امتحانوں میں ڈالتے رہتے ہیں. بہرحال میں زکوٰۃ سے بات کو شروع کرتا ہوں، اور چاہے اقتصادی مسائل ہوں وہ سب زکوٰۃ سے جڑے ہی ہوئے ہیں. سب سے پہلی بات یہ جاننا چاہیے کہ اسلامی نقطہ نظر سے دین اور دنیا دو چیزیں نہیں ہیں، اور دیگر مذاہب کی طرح ہمارے لیے اس کا کوئی فرق نہیں ہے کہ ہم مسجد میں عبادت کر رہے ہیں یا اپنی دکان پہ تجارت کر رہے ہیں. مسجد کی عبادت ایک روح پیدا کرتی ہے آپ کے اندر، اور اس روح کو تجارت میں، دفاتر میں، اپنے کاروبار میں، اپنی زراعت میں، اپنی صنعت میں، ہر جگہ نظر آنا چاہیے. جب آپ نماز کو آتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، رب ہمارے ہم کو سیدھا رستہ دکھا دے، رستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، جو تیرے غضب سے محفوظ رہے اور جو راستے سے نہیں بھٹکے. تو ایسے لوگوں کا راستہ آپ یہاں تلاش کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ جو صراط مستقیم مانگ رہے ہو وہ کہاں کے لیے مانگ رہے ہو؟ کسی مسجد کے اندر کے لیے مانگ رہے ہو یا مسجد کے باہر کے لیے مانگ رہے ہو؟ اس لیے کہ اصل میدان عمل وہ ہے جو مسجد سے باہر نکلنے کے بعد شروع ہوتا ہے. تو عجیب لطیفے کی بات ہے کہ مسجد میں مانگ کر مسجد ہی میں چھوڑ کے چلے جاتے ہو. مسجد میں جو حصرات مستقیم مانگتے ہو وہ اس لیے مانگتے ہو کہ زندگی کے تمام معاملات میں میں اس رات مستقیم پر چلوں، اے اللہ جس کی تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں. عشاء کی نماز پڑھ کے آپ گھر جاتے ہیں، بیوی بچوں کے بیچ جاتے ہیں، وہاں کیا کرنا ہے؟ اور فجر کی نماز کے بعد آپ کاروبار تجارت میں جاتے ہیں، وہاں کیا کرنا ہے؟ اور ظہر و عصر کے وقت جبکہ انتہائی سرگرم رہتا ہے بازار، اس وقت آپ اس سرگرمی میں کیا مانگ کے لے جاتے ہیں؟ کاش کہ قرآن کو ہم نے سمجھا ہوتا عزیزو، اور قرآن کو ایک رسمی کتاب سمجھ کر بڑے خوبصورت ریشمی جزودان میں لپیٹ کر نہیں رکھ دیا ہوتا، بلکہ اس کو زندگی کی حرارت بناتے، زندگی کی میں شفا بناتے، حیات بناتے، جیسا خود قرآن کہتا ہے، تو آپ کو اس کی صحیح لذت ملتی. امام صاحب نے جب مانگا ہماری اور آپ کی سب کی طرف سے، اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہم کو ہدایت کر دے صراط مستقیم کی، سیدھے رستے پہ چلا دے، سیدھا رستہ بتا دے. کیا اللہ نے آپ کی اس سوال کا کچھ جواب دیا کہ نہیں دیا؟ آپ نے مانگا اللہ تعالیٰ سے کہ صاحب سیدھے راستے پر چلا دیجئے، تو اللہ نے کچھ جواب دیا آپ کو کہ نہیں جواب دیا؟ امام صاحب دونوں کام کر رہے ہیں، ہماری درخواست بھی اللہ کو پہنچا رہے ہیں، اللہ کا جواب بھی ہم کو سنا رہے ہیں. یہ ہے دراصل نماز کی حقیقت. ہمارا سوال تھا کہ ہمیں ہدایت دیجئے صراط مستقیم کی. امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتے ہیں قل ہو اللہ احد. ہدایت و صراط مستقیم یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھو، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ ایک جواب ہوا. امام صاحب کبھی پڑھتے ہیں اوفو بالعقود، قرآن کا یہ حصہ پڑھتے ہیں، اے لوگوں جو معاہدے کرو اس کو پورے کیا کرو. یہ معاہدہ کہاں پورا ہوگا؟ مسجد میں پورا ہوگا یا مسجد سے باہر جو کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں آپ، ان کے بارے میں آپ کو حکم دیا گیا کہ یہ ہے صراط مستقیم کہ معاہدوں کو مکمل پورا کرنا. آپ سے یہ کہا گیا، امام صاحب نے پڑھا ویل المطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم وزنوہم یخسرون. بہت بڑا سخت عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں. جب ناپ تول کر کسی سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ناپ تول کر کسی کو دیتے ہیں تو گھٹا دیتے ہیں. لینے کا پیمانہ کچھ اور دینے کا پیمانہ کچھ اور. الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. کیا ان کے دلوں سے اس بات کا یقین نکل گیا ہے کہ ان کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اس رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہر برے بھلے کا جواب دینا ہوگا؟ یہ ہدایت کہاں کے لیے ہے دوستو؟ یہ ٹھیک دکان کے لیے ہے کہ نہیں بولو؟ اور میرے نزدیک یہ صرف دکان کے لیے نہیں ہے، زندگی کے ہر معاملے کے لیے ہے. کہ جب انسان خود غرض ہوتا ہے تو دوسروں سے کچھ زیادہ چاہتا ہے اور خود دوسروں کے فرائض کو پورا نہیں کرنا چاہتا. تو اب میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نماز میں جو کچھ ہدایت آپ مانگتے ہیں، وہ ہدایت دراصل زندگی کے تمام حصوں میں، بیوی کے ساتھ برتاؤ میں، ایک عورت پڑھتی ہے نماز تو میاں کے ساتھ برتاؤ میں، بچے پڑھتے ہیں تو باپ ماں کے ساتھ برتاؤ میں، باپ ماں پڑھتے ہیں تو بچوں کے ساتھ برتاؤ میں، ایک تاجر پڑھتا ہے تو اپنی تجارت اور اپنے کاروبار کے اندر، ایک آفس میں کام کرنے والا کلرک پڑھتا ہے تو دراصل وہ اپنے آفس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کرتا ہے، اپنی روزی کے بارے میں سوال کرتا ہے، روزی میں سے کیا خرچ کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور کہاں خرچ کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا ہے. اس طرح آپ کے اس سوال ہدایت کا جواب پورا قرآن کریم ہے. اور اللہ اگر پورا قرآن کریم آپ پڑھ لیں اور سامنے رکھیں تو آپ کو دنیا میں کسی سے کوئی رائے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بس عرض یہ کرنا ہے بنیادی بات کہ اسلام میں دین و دنیا کا فرق نہیں ہے. حلال تجارت ایمانداری اور دیانت کے ساتھ اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ شخص اس تجارت میں بھی نماز کا ثواب پاتا ہے. صرف یہ ہے کہ دل لگا رہتا ہے اللہ میں، اسی لیے فرمایا گیا کہ وہ شخص نماز ہی میں ہے جو اپنے کاروبار حیات میں لگا ہے لیکن قلبہ معلق بالمسجد، اس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے کہ مسجد سے کیسے ہم. تو ایک بنیادی بات تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. جب یہ کام آپ کریں گے، خوب اچھی طرح اپنی سوچ کو، اپنے فکر کو صحیح کر لیں دوستو، اور خدا کے واسطے یہ دنیا کی تفریق نہ کریں. یہ گمراہ قوموں نے یہ تفریق مٹائی ہے کہ ہم زندگی میں جو جی میں آئے سو کرتے رہیں لیکن گنگا میں جا کے نہا لیں تو ہم پاک ہو جائیں گے. اور اتوار کے دن ہم چرچ میں جا کر حاضری دے دیں اور پوپ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں تو ہم پاک ہو گئے؟ بلکہ اسلام کے مزاج کی خصوصیت بھی سمجھو۔ کاش کہ قرآن واقعی پڑھا کرو اور سمجھو۔ اسلام نے تو اس مصیبت سے آدمی کو نجات دلایا، کیا مصیبت؟ جو کرسچینٹی نے دنیا پر لاد دی تھی۔ وہ کیا؟ یا خود ہندو مت میں جو عقیدہ ہے آواگمن کا، ان عقیدوں نے یہ بات پیدا کی کرسچن اور عیسائیوں نے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا، اس لیے ہر اولاد ان کی قیامت تک جو پیدا ہوتی رہے گی وہ گنہگار پیدا ہوگی۔ یہ معمولی عذاب تو نہیں ہے کہ آدمی پیدا ہوتے ہی سمجھ لے کہ میں گنہگار ہوں؟ اور انہوں نے کہا کہ دوبارہ پیدا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ تم گنہگار اور مجرم ہو۔ اس طرح انسان کو پیدائشی طور پر گنہگار قرار دیا، ان لوگوں نے برا قرار دیا، اور عیسائیوں نے دوسرا لطیفہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ پھانسی لگی، اور پھانسی ان کو لگی، سولی پہ وہ چڑھائے گئے، اور سارے انسانوں کا گناہ معاف ہو گیا، یعنی بغیر کیے گنہگار ہو گئے اور بغیر کفارہ دیے ہوئے اب پاک ہو گئے۔ مگر قرآن نے جو سوچ ان کو دی ہے کہ ہر انسان آزاد پیدا ہوا، پاک صاف پیدا ہوا، سفید کاغذ ہے، یہ بالکل صاف سلیٹ ہے، اس پر گناہ کا کوئی نام نہیں ہے، آگے تم اپنے عمل سے اس کو اچھا کرو یا برا کرو۔ آدمیت کو اس بوجھ سے نجات دلائے، یدعو عنہم اسمہم والاغلال التی کانت علیہم، یہ شان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ صاف فرما دیا کہ اللہ اگر اللہ تذر واضر تم بزر اخرا، یہ فرما دیا گیا قرآن میں کہ صاحب کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ سے گناہگار نہیں ہوگا۔ یہ آپ کی پوزیشن صاف کر دی، اس لیے آپ کو پوری گنجائش ہے کہ اپنے کو بناؤ یا بگاڑو۔ اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت سے یا کسی اور کے کفارہ ادا کرنے تم پاک ہو جاؤ گے، نہیں۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرے کے برابر بھی اگر نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ پاؤ گے، اور ایک ذرے کے برابر بھی برائی کرو گے تو اس کا بدلہ پاؤ گے۔ تو انسان کو ایک ذمہ دار، ایک جواب دہ، اور ایک آزادی کے ساتھ اپنے کردار کو، اپنی حالت کو سنوارنے والا قرآن نے قرار دیا آپ کو۔ اس لیے بننا بگڑنا آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر آپ دنیا اور دین کی یہ تفریق کریں گے تو آپ یقین کیجئے کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ سارے دن بھر آپ جو کچھ کرتے رہے کرتے رہے، اور اس کے بعد جا کر کے آپ چرچوں میں حاضر ہو گئے اور گنگا اور جمنا میں نہا لیا اور پاک ہو گئے۔ یہ گمراہ قوموں کا وتیرہ تو ہو سکتا ہے، لیکن حضور اقدس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ بس پہلا فیصلہ تو یہی کیجئے کہ ہمیں جس طرح نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کا بھی حال عجیب و غریب، اگر کوئی بہت بڑا علامہ وقت یہاں پر آ جائے، امام حرم آ جائیں، حضرت مولانا علی میاں صاحب دامت برکاتہم آ جائیں، کوئی بہت بڑا عالم آ جائے اور فجر کی نماز دو رکعت کے بجائے چار رکعت پڑھ دے، اور مغرب کی نماز چار رکعت پڑھ دے، تو آپ مان لیں گے کیا پیچھے سے ہے؟ بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے دو کے بجائے چار پڑھا ہے، تو ہم بھی چار پڑھ لیں گے کیا؟ راضی ہوں گے آپ؟ کوئی بڑا سے بڑا علامہ، امام، پیر، مرشد کوئی ہو، جب وہ دو کو چار کرے گا، تین کو چار کرے گا، ایک رکعت میں دو کے بجائے تین سجدے کر دے گا، اب وہ کہے کہ بھائی کوئی برا کام کیا ہے کیا؟ نماز ہی تو پڑھی ہے، سجدے ہی تو کیے، اس میں کیا برائی ہے؟ آپ کہیے گا یہ منظور نہیں، پیچھے سے سبحان اللہ اللہ اکبر کا لقمہ آپ دے دے گا، اس کو تنگ کر دیجیے گا کہ رکو غلطی پہ جا رہے ہو. ٹھیک، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے وہ نماز نہیں پڑھائی جو نماز حضور اقدس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھائی. ہم کو وہ نماز مطلوب ہے جو حضور نے پڑھائی. ٹھیک، جب نماز میں یہ مزاج بناتے ہو تو شادی میں یہ مزاج کیوں نہیں، اور کاروبار میں یہ مزاج کیوں نہیں، معاملات زندگی میں یہ مزاج کیوں نہیں؟ وہاں جو میرا جی چاہے گا سو کریں گے، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے رہے ہیں اور مذہب اور دین جو کہتا رہے اس سے گریز. یہ ہے دراصل بنیادی فرق. بس دوستو، جس طرح نماز میں ہر عمل اس طرح ادا کرتے ہو جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اپنی ساری زندگی کے ہر کام میں پوچھ لو یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں. یہ مولانا لوگ کچھ اپنے جی سے تھوڑی کہتے ہیں، یا حضور سے پوچھو یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں. کہو گے حضور کیسے ملیں گے ہم؟ علماء ان کے نائب ہیں، ان سے جا کے پوچھ لو. علماء کا جواب دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا جواب ہوتا ہے. ان سے جا کے پوچھو کاروبار کیسے کریں، تجارت کیسے کریں. تو اس لیے جناب پہلا تو اصول یہ سمجھ لیجئے، اس کے بعد مسئلہ بہت سرال ہو جاتا ہے. مسئلہ، اسلام نے آپ کو کمانے کا حق دیا ہے، کمائیے خوب کمائیے، پوری آزادی دی ہے، اس نے آپ کو روکا نہیں، بلکہ کاہلی، سستی، کام سے بھاگنا، وقت کو ضائع کرنا، یہ اسلام کو قطعی گوارا نہیں ہے. ہر مسلمان مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ دن رات جو بھی وقت اللہ نے اس کو دیا ہے عبادات کے ساتھ ساتھ اپنی معیشت کے لیے، اپنی اقتصادی حالت کے لیے وہ حلال روزی کمانے کی محنت میں لگا رہے. ہمارے یہاں آپ تو خیر یہاں آگے ماشاء اللہ کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن ہندوستان میں چلے جائیے، بھٹکل میں چلے جائیے، پٹنہ میں چلے جائیے، لکھنؤ میں چلے جائیے، مسلمان محلوں کی گلیوں میں لڑکے ہر وقت کیرم میں مشغول ہیں یا تاش میں مشغول ہیں. عام بات میں دیکھتا ہوں اس بات کو، یہ صورتحال صحیح نہیں ہے میرے. اور کس ایک بات یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ حلال روزی کمانے کی محنت میں لگے رہنا ہے. ایک بات، دوسری بات ذہن میں رکھیے کہ کسی کام سے عار اور شرم نہیں ہونی چاہیے. مومن کو کسی کام سے عار اور شرم نہیں ہونی چاہیے. کوئی کام اس لیے گندا ہو سکتا ہے کہ اس سے اللہ کی ناراضی ہوتی ہے، حرام روٹی ملتی ہے، لیکن کوئی کام اس لیے ذلیل نہیں ہوگا کہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہے اگر اس سے حلال روزی ملتی ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل روزی وہ ہے جو تمہارے ہاتھوں کی محنت سے ملتی ہے، جو تمہارے ہاتھوں کی محنت سے ملتی ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں مٹی لگی ہے. حضور نے بلایا، یہ ہاتھوں میں مٹی کیسی لگا لی ہے ساتھ تم نے؟ کہا رسول اللہ، میں غریب آدمی ہوں، بچے ہیں، میں حلال روٹی کمانے کے لیے کھیتوں میں جا کے کام کرتا ہوں، ابھی انہی کھیتوں سے آ رہا ہوں، اس لیے مٹی میرے دونوں ہاتھوں میں لگ گئی ہے. حضور نے ان کے مٹی لگے ہوئے ہاتھ پکڑے، اپنے منہ مبارک کے قریب لائے اور اپنے لبوں سے بوسہ دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو، اور فرمایا کہ جو ہاتھ حلال روٹی کے کمانے کے لیے مٹی سے آلودہ ہوا، کیچڑ سے آلودہ ہوا، وہ ہاتھ جہنم کی آگ میں نہیں جلے گا. جس رسول نے آپ کو رزق حلال کے لیے اتنی بڑی بشارت دی ہو، اس رسول کی امت اپنا وقت ضائع کرے تو غلط ہے. حلال روٹی کمائیے، اس کے لیے محنت کیجئے، کوئی عار اور شرم کی بات نہیں ہے. ایک تو یہ مزاج بنائیے. بس کاہلی، کسل، سستی، غفلت، یہ تو گناہ ہے، بے شک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جفاکشی، محنت، حلال روٹی کمانے کے لیے دوڑنا اور محنت کرنا، یہ قطعی طور پر برا نہیں بلکہ کار ثواب ہے. اور ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں, اچھی بات کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا بہت سارا کام بدنیتی سے خراب نہیں ہوتا, بے نیتی سے ضائع ہوتا ہے. روٹی کمانے جاتے ہیں روزانہ صبح کو, ظاہر ہے تمہاری ضرورت ہے, ذرا سا صرف اس میں یہ نیت کر لو کہ میں جا رہا ہوں کہ حلال روٹی اپنی محنت سے کما کر اپنے بچوں کو کھلاؤں گا, یہ اجر کا ثواب کا کام ہو جاتا ہے, یہ ثواب کا کام ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ صاحب بیوی کے ساتھ محبت بھی ثواب کا کام ہے, یہاں تک کہ وہ لقمہ جو ایک شوہر محبت کے ساتھ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے وہ بھی صدقے اجر کا موجب ہے. تو اب کیا چاہتے ہو, تمہاری دنیا تو پورا دین ہے, تو یہ تفریق مٹانی چاہیے. اب آئیے تو کمائیے اور خوب کمائیے, بہت اچھی بات ہے, جتنے حلال راستے ہیں کمائی کے وہ استعمال کیجئے کسبِ حلال کے, خرچ کیسے کیجئے. خرچ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے, اسلام کے یا قرآن کے مطالعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی قوم کی یا کسی فرد کی مالی حالت, اس کی اقتصادی معاشی حالت, اس کی اکنامی کے بارے میں صحیح فیصلہ اس سے نہیں ہوگا کہ کتنا کماتا ہے, اس سے فیصلہ ہوگا کہ کتنا خرچ کرتا ہے. اگر تم کو روزانہ 1000 درہم روز کما رہے ہو اور خرچ کر رہے ہو 1200 درہم, تو گیا 200 درہم تم اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کر رہے ہو, تم فقیر ہو. اور ایک آدمی روزانہ کماتا ہے 10 درہم اور خرچ کرتا ہے 9 درہم, تو وہ بہت بڑا مالدار ہے, اس لیے کہ 1 درہم روز بچا رہا ہے. بس یاد رکھیے اچھی طرح کہ خرچ کرنے, خرچ اور آمدنی میں جو توازن ہونا چاہیے, جیسا بیلنس ہونا چاہیے, یہ دراصل آپ کی معاشی حالت کے لیے ذمہ دار ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی تعلیم دی ہمارے حضور نے, اسی لیے قرآن نے آپ کو منع کیا اسراف سے بھی تبذیر سے بھی. کیا مانا؟ ایک ہے بے جگہ خرچ کرنا, موضوع ہی نہیں ہے, ہیڈ ہی صحیح نہیں ہے جہاں خرچ کر رہے ہو, اور ایک ہے کہ ہیڈ صحیح ہے, جگہ صحیح ہے لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہو. دونوں غلط ہے, دونوں کو منع کیا گیا. ایسی فضول خرچی کہ ضرورت صحیح ہے, کھانا کھانا ہے صاحب ٹھیک ہے, لیکن اس پر اتنا خرچ کرو یا اچھے کھانے کو ضائع کرو, یہ اللہ کی نعمت کی بہت بڑی ناشکری ہے. اسی طرح بے جگہ پیسہ خرچ کر دو, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے گھر آیا دبئی میں اور آپ نے میری دعوت کی اور دعوت میں بہت اچھا کھانا کھلایا پکایا, اور میں دسترخوان سے اس کھانے کو اٹھا کر گندی نالی میں پھینکتا رہوں, آپ کتنے ناراض ہوں گے؟ دوستو اللہ کیوں نہیں ناراض ہوگا کہ تم کو ہر طرح کی روٹی دی اور روزی دی, پیسہ دیا, تم اس کو غلط جگہ پھینکتے جا رہے ہو. تو اسراف اور تبذیر دونوں منع ہے, اس پر کنٹرول کریں گے آپ تو آپ کی معاشی حالت صحیح ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ پیسے کو ایسی جگہ مت خرچ کیجئے کہ جہاں پیسہ جام ہو جائے یا آہستہ آہستہ ختم ہو جائے. پیسے کو ایسی جگہ لگائیے کہ جہاں پر پیسہ لگانے سے بڑھے, اس لیے کہ پیسہ پیدا ہی ہوا ہے اس لیے, اور اسلام کی معاشیات کا اصول ہے اس کے اندر پیسے کا خاص مطلب یہ ہے کہ وہ انسانوں کے ہاتھ کو کام بھی دے اور انسانوں کی سہولت کے لیے سامان بھی بنائے, پروڈکشن بھی کرے, تو پیسہ بھی بڑھتا ہے ساتھ ساتھ انسان کی راحت کا انتظام بھی ہوتا ہے, یہ سب کچھ ہوتا ہے. اب سنیے آگے, پیسہ بڑھنے کا دو طریقہ, پیسے کو انویسٹ کیا تجارت میں, محنت کیا, نفع نقصان کا خطرہ مول لیا, اور اس کے بعد اللہ نے اس پر رزق عطا فرمایا. دوسرا راستہ اس سے کیا ہوتا ہے, آدمی کو راحت پہنچتی ہے, پیسہ دو گے فیکٹری میں, اس سے کاروبار کرو گے, اس میں مختلف قسم کا سامان اکٹھا کرو گے, مشنریز بناؤ گے, لوگوں کی راحت کا انتظام کرو گے, 10 لوگوں کو روٹی بھی ملے گی اور سامان بھی ملے گا, اب وہ سامان سماج میں تقسیم ہوگا, لوگ اس سے آرام اٹھائیں گے. کرانے کی دکان کرو گے تو گھروں میں آٹا پہنچے گا، چاول پہنچے گا، دوسرا سامان پہنچے گا، لیکن دوسرا راستہ ہے کہ پیسے سے پیسہ کماؤ، تو یہ پیسے کی اصل خلقت کو بدل دینا ہے، اور یہی دراصل سود ہے۔ سود خار محنت نہیں کرتا اور پیسے کو پیسے میں کنورٹ کرتا چلا جاتا ہے۔ اسلام اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کو کسی قیمت میں جائز قرار دے، بلکہ جو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ میری طرف سے اس کو جنگ کا چیلنج کر دو، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب بھی پیسے کو بجائے پروڈکشن کے، بجائے تجارت کے، بجائے انسانی راحت کے، اس کا استعمال پیسے کو پیسہ اور پیسے کو ڈبل پیسہ اور جناب اس کے آگے کا پیسہ بنانے میں لگا دو گے، تو سارا پیسہ سمٹ کر اس کاروبار میں آ جائے گا، پروڈکشن جو ہوگا اس پر خرچہ زیادہ آئے گا، چیزیں جو ہے وہ مہنگی ہوتی جائیں گی، پیسے کا دام گرتا چلا جائے گا، افراط زر پیدا ہوگا اور پوری انسانیت ایک شدید عذاب میں مبتلا ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سود کو اور ربا کو کسی قیمت پر بھی حلال نہیں کیا، تجارت کو حلال کیا۔ آج جو مغرب کا نظام ہے وہ بالکل اس کا الٹا ہے۔ اللہ کہتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا، ربا کو حرام کیا۔ وہ کہتا ہے کہ ربا حلال ہے، تجارت حرام ہے، یعنی جتنے کمرشیل بینکس ہیں، ٹریڈیشنل بینکس ہیں، وہ تجارت نہیں کر سکتے، جو ٹریڈیشنل بینک ہیں وہ کمرشیل ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے، اسی لیے ان کے ہاں پیسے سے پیسہ، پیسے سے پیسہ کمانا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ کہا گیا، اور دوسری طرف یہ کہا گیا کہ تم زکات نکالو، زکات نکالو۔ تو عجیب مشکل ہے، سود لے نہیں سکتے، زکات دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں، یمحق اللہ الربا، تو کیسی پیاری بات کہی گئی، یمحق اللہ الربا، سود سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ افراط زر کیا ہے؟ یہ انفلٹریشن سے کیا ہے؟ ہندوستان میں ہر سال ہمارے جو امپلائیز ہیں، ملازمین ہیں، وہ ہڑتال کرتے ہیں اور سرکار ان کو 10%، 15%، 20% پیسہ بڑھاتی، اور پھر چیزوں کا دام 20 نہیں 30% بڑھ جاتا ہے۔ لہذا جتنا پیسہ بڑھتا جاتا ہے اتنی ہی غربت اور افلاس بڑھتا جاتا ہے۔ لوگوں، یہی تو مہک ہے، یہی تو بے برکتی ہے۔ ایک جملے میں جو قرآن نے بات کہہ دی ہے، پوری پورا اقتصادی فلسفہ اور پوری جو آج کی اکانومی کی سائنس ہے وہ سب اس کے سامنے پھیلے ایک لفظ میں، یمحق اللہ الربا۔ لیکن آگے کیا کیا گیا، یربی صدقات، اور جو صدقہ کیا جاتا ہے اس کو اللہ بڑھاتا ہے، اس میں بے برکتی آتی ہے، اس میں برکت آ گئی۔ میرے عزیز دوستو، آپ ابھی کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کچھ نہیں تو جتنے لوگ یہاں ابھی بیٹھے ہوئے ہو، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی آمدنی ماہانہ 50,000 درہم سے کم ہے، اس سے زیادہ ہی ہوگی انشاءاللہ۔ اور اگر اس کو میں مان لوں کہ صاحب 10,00,000 درہم، 10,00,000 درہم سالانہ آپ کی آمدنی ہے، جتنے لوگ صرف یہاں اس مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو 10,00,000 اگر بچت آمدنی ہے سال کے آخر میں، تو تم 10,00,000 میں سے 2.5% کے حساب سے تم کو نکالنا صاحب، یعنی 1,00,000 میں 2,500 درہم نکلتے ہیں، تو 10,00,000 میں سمجھیے کہ 25,000 درہم نکلتے ہیں۔ یہ 25,000 درہم فرض کر لیجئے کہ ہم نے 10 لوگوں کو دے دیا 2,500 درہم، تو یہ 2,500 درہم اس کے کھانے پینے کو بھی کافی ہوں گے، اور آہستہ آہستہ وہ بھی زکات دینے والا بن جائے گا انشاءاللہ، مانگنے والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ بن جائے گا انشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا، الید العلیا خیر من الید السفلی، نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے۔ دینے والے بنیے، لینے والے مت بنیے. تو یہ جو اس زکات کا پورا نظام ہے وہ دراصل افلاس کو سماج سے دور کر دیتا ہے، مفلسی کو سماج سے دور کر دیتا ہے. اس سے جب پورے سماج میں خوشحالی آئے گی، پورے سماج میں خوشحالی آئے گی تو اس کے نتیجے میں پورا سماج ابھرے گا اور بڑھے گا. تو سود کو منع کیا گیا کہ اس سے، اور اس کو میں مثالاً یوں کہا کرتا ہوں کہ ایک شخص جس کا جگر خراب ہو جائے تو بدن اس کا پھول کر کے اتنا ورم سوج کے اتنا ہو جاتا ہے، ٹھیک. اور کوئی اگر نہیں نہایا ہو اگر خوب اچھی طرح بدن دھو دے تو میل بدن سے نکل جاتی ہے. اب اگر کسی اس موٹے آدمی کو جو بیماری کی وجہ سے جس کا جسم ورم کر گیا ہے، سوج گیا ہے، پھول گیا ہے، اس کو موٹا کہو گے کیا لوگوں؟ موٹا نہیں ہے تو بیمار ہے. آج جس کی میل نکل گئی ہے کہو گے کہ دبلے ہو گئے ہو تم؟ میل نکلنے سے آدمی دبلا نہیں ہوتا ہے، پاک صاف صحت مند ہوتا ہے. اور بدن کے سوج جانے سے آدمی موٹا نہیں ہوتا ہے بلکہ آدمی مریض ہو جاتا ہے. سودی نظام انسان کے بدن کو سوجن اور ورم کا شکار بنا دیتا ہے، اور زکات کا سسٹم میل نکال کر آپ کو پاک صاف ستھرا کر دیتا ہے.
نادر تقاریر شعرا کی آواز میں منتخب کلام کے دو منفرد سلسلے، ندا الاسلام کیسٹ سیریز اور کاروان سخن کیسٹ سیریز. ترتیب و پیشکش عبد المتین منیری، دار المعارف، امین الدین روڈ، منیر آباد، بھٹکل، ین کے. پن کوڈ نمبر 5813200، انڈیا. ای میل کا پتہ منیری @hotmail.com.